أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة يوسف آيات نمبر 44 سے آيات نمبر 52 44 سے 52 بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے مصاحبین کے سامنے معززین کے سامنے اس نے بیان کیا اور پھر یہ کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ اگر تمہیں اس کی تعبیر کے بارے میں کوئی علم ہے. انہوں نے جواب میں اپنی عاجزی کا اعتراف کیا, قالوا اغاث احلام, کہ یہ خواب ہے پریشان ہے, یعنی ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے, اس کی کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے اس کو بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا. وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین, اور ہم خوابہائے پریشان کی تعبیر نہیں جانتے. جب یہ بحث چل رہی تھی, تکرار ہو رہی تھی, بادشاہ اصرار کر رہا تھا, جو کاہنان معبد تھے جو وہاں پر اس فن کے ماہر سمجھے جاتے تھے, وہ سب اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے تھے. اور پھر اس کے اندر بعض کتابوں کے اندر تو یہاں تک کہ انہوں نے وقت لیا اور وقت پورا ہوا پھر وہ لوگ ناکام ہوئے. تو ایسے میں وقال الذی نجی منہما, اس نے کہا کہ جو ان دونوں میں سے نجات پانے والا تھا, جس نے نجات پائی تھی, یعنی وہی جو زندان کے اندر یوسف علیہ السلام کو دو قیدی ملے تھے اور جن میں سے ایک کو سولی پر بعد میں چڑھا دیا گیا اور ایک کو اپنے عہدے پر انسٹیٹ کر دیا گیا, تو اس نے کہا نجی منہما, جس کو نجات ملی تھی, وذکر بعد امتن, اور جس نے ایک عرصے کے بعد اس کو یاد آئے جناب یوسف علیہ السلام, وہ تو بھولا بیٹھا تھا, جیسے ہی نعمت دنیا ملی زندان کے اپنے ساتھی اپنے محسن کو اس نے فراموش کر دیا تھا, مگر اب جب یہ واپس خواب اور خواب کی تعبیر اور تعبیر میں ناکامی وہ دیکھ رہا تھا, تو اسے فوراً جناب یوسف علیہ السلام یاد آئے. تو اس نے کہا انا انبئکم بتعویلہ فارسلون, میں تم کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں, مجھے روانہ کرو, یعنی مجھے مہلت دو, مجھے بھیج دو, میں جاتا ہوں وہاں پر اور معلوم کر کے آتا ہوں. جب اس نے اس پر اصرار کیا تو اس کو اجازت ملی, وہ زندان آیا اور زندان آ کر جناب یوسف علیہ السلام کو مخاطب کیا, یوسف ایوہ الصدیق, یوسف اے بڑے سچے, اب تینا ہمیں بتاؤ. اب ظاہر ہے کہ جو گفتگو ہوئی اس کا جو کرکس, جو اس کا نچوڑ تھا, وہ تو یہی تھا کہ اس نے بادشاہ کے خواب کو بیان کیا اور اس کی تعبیر کا تقاضا کیا. اب تینا فی سب اے بقرات سمانن, ہمیں بتاؤ کہ سات گائیں جو موٹی تازی ہیں, یا اکولہن سب ان اجاب کہ جن کو پتلی دبلی گائیں کھا جاتی ہیں, وہ سب اے سنبلات خضر, اور سات ہری بھری بالیاں, وہ اخرا یا بسات, اور جو سات دیگر خشک بالیاں ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, یعنی یہ جو خواب دیکھا ہے ہمارے بادشاہ نے, اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتاؤ تاکہ میں اس کو جا کر انفارم کروں, لعلی ارجع الی الناس, تاکہ میں لوگوں کے سامنے جاؤں, ان کے ساتھ درمیان پلٹوں, لعلہم یعلمون, اور شاید وہ لوگ اس بات کو جان لیں. قال, تو یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون سبع سنین دعبا, کہ تم لوگ سات سال تک کھیتی کرو, متواتر یعنی اگاؤ, اناج اگاؤ, غلہ اگاؤ, اور سات سال تک متواتر یہ کام کرتے چلے جاؤ. فما حسد تم, اور جو تم کھیتی کاٹو, یعنی وہ جو بھی ہارویسٹنگ ہوگی اس کو جو تم یوز کرو گے, فضروح فی سنبلہ الا قلیلا, تو تھوڑا سا استعمال کرو کھانے کے لیے اور باقی سارے کا سارا اسٹور کر دو, اس کو بعد کے لیے تم محفوظ کر لو, مما تاکلون, تھوڑا بہت جو تمہارے کھانے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرو, مگر باقی تمام کا تمام جو غلہ ہے اس کو محفوظ کر لو. ثم یاتی من بعد ذلک سب ان شداد, اس کے بعد سات سال بہت سخت آئیں گے, قحط کے سال ہوں گے, جس کے اندر پانی نہیں برسے گا, دریا خشک ہو جائیں گے, اور جس کے نتیجے میں قحط ہوگا. ثم یاتی من بعد ذلک سب ان شداد یاکلنا, جس میں سے پھر وہ کھائیں گے, ما قدمتم لہن, کہ جو تم لوگوں نے آگے اپنے لیے محفوظ کیا ہے اس کو تم لوگ پھر استعمال کرنا, الا قلیلا مما تحسنون, مگر تھوڑا بہت جس کو تم محفوظ کر لو گے, یعنی اب جو سات سال آنے والے ہیں ان سات سالوں میں کھیتی کرو, تھوڑا کھاؤ بچاؤ, اور پھر جو تم بچاؤ گے وہ ان 7 سالوں میں تمہارے کام آئے گا کہ جس میں تم پر قحط آنے والا ہے. اس قحط کے دنوں میں تم جو کھاؤ گے وہ پیچھے کا اسٹور کیا ہوا ہے, تو زیادہ تر کھا لو گے, تھوڑا بہت تمہارے پاس محفوظ رہے گا. ثم یاتی من بعد ذلک آمن, اور پھر اس کے بعد وہ سال آئے گا, فیہ یغاث الناس, کہ جس میں بارشیں ہوں گی, لوگ ان سے استفادہ کریں گے, وفیہ یاسرون, اور اس کے اندر پھلوں کا عرق نچوڑیں گے, یعنی پھر کھیتی فراوان ہو جائے گی, درخت لہلہارے ہوں گے اور ہر طرف پھلوں کے میوے اور یہ ساری چیزیں تمہارے لیے فراوان ہوں گی. یہ جناب یوسف علیہ السلام نے جو تعویل تھی وہ بیان کر دی. وقال الملک, اور پھر بادشاہ نے کہا, پھر درمیان کی جو کڑیاں ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا, کہ ظاہر ہے کہ وہ جو شخص تھا وہ آیا, اس نے بادشاہ کے سامنے بیان کیا, بادشاہ متاثر ہوا, امپریس ہوا, اور اس نے کہا وقال الملک اتونی بہی, اسے میرے پاس لے کر آؤ, یعنی جو اتنا قابل آدمی ہے اسے میرے پاس ہونا چاہیے. فلما جاء الرسول, اور جب پیغام لانے والے یعنی قاصد آیا, قالا, تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الى ربک, کہ واپس پلٹ جاؤ اپنے مالک کے پاس, فاسألہ, اور اس سے سوال کرو, ما بال النسوۃ اللاتی قطعنا ایدیہن, کہ ان عورتوں کا کیا واقعہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے, ان ربی بقیدہن علیم, یقیناً میرا پروردگار ان کی چال کو خوب جاننے والا ہے. یعنی آپ یہاں پر اب نبی خدا کی اولی العزمی آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی مل رہی ہے, مگر یوسف علیہ السلام رہائی سے پہلے پاک دامنی کو مزید اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. عزیز نشر کو تو پہلے ہی معلوم تھا, زلیخا تو خود مجرم تھی, وہ عورتیں وہ یقیناً مجرم تھیں, مگر جو لوگوں کے درمیان, معاشرے کے درمیان جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا تھا, اور پھر خامہ خاں کا الزام جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال کر بے گناہی کے باوجود انہیں زندان میں ڈال دیا گیا, تو چارج تو لگایا گیا تھا. تو جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہلے اس چارج کو ختم کرو, پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرو, ورنہ مجھے زندان سے نکلنے میں کوئی ابھی جلدی نہیں ہے. پالا, تو بادشاہ نے کہا یعنی ان عورتوں کو بلایا, ما خطبو کننا, کیا واقعہ تھا, ازراوتن یوسفا ان نفس, جب تم لوگ یوسف کے اوپر ڈول ڈال رہے تھے. یہ جملہ خود واضح طور پر بتاتا ہے کہ بعد میں جب زلیخا نے وہ دعوت کی تھی, دعوت کے بعد جب یوسف علیہ السلام کا انہوں نے حسن دیکھا تو ان لوگوں نے بھی اس جرم کے اندر شرکت کی تھی, اور وہ جناب یوسف علیہ السلام کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. قلنا, اب ان عورتوں نے سب نے اقرار کر لیا, حاشا للہ ہے کہ قطعاً ایسا نہیں ہے, سبحان اللہ, ما علمنا علیہ من سوء, پاک ہے اللہ, ہم نے اس سے کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأة العزیز, اور پھر عزیز کی بیوی نے یہ کہا, یعنی زلیخا نے یہ کہا, الان حس حس الحق, کہ آج حق نمایاں ہو گیا, بالکل واضح ہو گیا, انا راوتہ عن نفسہ, میں نے ہی اس پر ڈول ڈالے تھے, وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ, اور وہ بلا شبہ سچے لوگوں میں سے ہیں. ذَلِكَ لِيَعْلَمْ, یہ اس لیے کہ وہ جان لے, انی لم اخنہ بالغیب, کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی, یعنی غداری نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور اللہ غداری کرنے والوں کے چال کو کامیاب نہیں کرتا. یہ جملہ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے سے جناب یوسف علیہ السلام کے اس قضیے کے اندر یہاں پر جو بات پہنچی تھی, تو زلیخا ہی کی گفتگو چل رہی تھی, اسی نے یہ جملہ کہا کہ حق نمایاں ہو گیا اور میں نے ہی یہ کام کیا تھا, وہ سچا تھا. اور پھر اس کے بعد جو جملہ ہے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ زلیخا ہی کا جملہ ہے, کہ یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی غداری نہیں کی, اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب بھی عطا نہیں کرتا. اس پر ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ زلیخا کا یہ جملہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ تو خدا کو نہیں مانتی تھی. لیکن اللہ کو نہ ماننا ایک بات ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ماننا ایک بات ہے. ہم مشرکین مکہ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے تھے مگر اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دوسرے خداؤں کو بھی مانتے تھے اور ان کو خدا کا شریک سمجھتے تھے, بت پرستی بھی کرتے تھے. بعید نہیں ہے کہ اس جملے سے یہ استدلال کیا جا سکے کہ زلیخا کا بھی معاملہ ممکن ہے ایسا ہی ہو, جبکہ ہم پیچھے دیکھ بھی چکے ہیں کہ حاشا للہ کا جملہ خود ان عورتوں نے بھی استعمال کیا ہے کہ جو زلیخا کے ساتھ ایک طرح سے اٹھتی بیٹھتی تھی اور اسی کلاس میں شمار ہوتی تھی, تو ان کا بھی خدا واحد کے اوپر اعتقاد ظاہر کے اسٹیبلش نہیں ہے بلکہ وہ بھی بت پرست ہی تھی. تو اب یہاں پر جو آیت نمبر 52 ہے اس پر یہ صفحہ مکمل ہوا, اور اسی پر 12واں پارا بھی الحمدللہ مکمل ہوا. اگلے صفحے پر 13वां पारा शुरू हो रहा है, सूरह यूसुफ अभी आगे जारी है और ज़ुलैखा की गुफ्तगू भी आगे जारी है। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सूरह मुबारक यूसुफ आयत नंबर 53 से आयत नंबर 63 से 63 और यहीं से 13वें पारवे का आगाज हो रहा है। गुज़श्ता से पैवस्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के कज़िये में बात यहां तक पहुंची थी कि बादशाह के सामने और पूरे दरबार के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही इस्टैब्लिश हो गई, साबित हो गई और ज़ुलैखा ने अपने गुनाह का एतराफ़ भी कर लिया और उन औरतों ने भी जो ज़ुलैखा के साथ थी उन्होंने भी अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। और आखिरी बात यह हुई कि ज़ालिका लियालम अन्नी लम अखुनहु बिलग़ैब, ये इसलिए कि उन्हें मालूम हो कि मैंने उनके पीठ पीछे उनके साथ गद्दारी नहीं की। मैंने गुजारिश की थी कि बाजार यही महसूस होता है कि ये ज़ुलैखा के अल्फाज का ततिम्मा है, वअन्नल्लाहा ला यहदी कैदल खाइनीन, और यकीनन अल्लाह गद्दारी करने वालों की चाल को कामयाब नहीं करता। यानी आहिस्ता आहिस्ता अब ज़ुलैखा भी हक और हकीकत की तरफ आती जा रही है। वमा उबर्रियु नफ्सी, और मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करती। इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, यकीनन नफ्स जो है बुराई पर आमादा किया करता है। इल्ला मा रहमा रब्बी, मगर वो कि जिस पर मेरे परवरदिगार का रहम करम शामिल हो। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, यकीनन मेरा परवरदिगार बख्शने वाला है बड़ा मेहरबान। ये जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है अन्नफ्सल लअम्मारा, इसी से निकला है नफ्स अम्मारा, यानी नफ्स की वो कैफियत भी होती है जब वो गुनाह के ऊपर आमादा करता है, उसका हुक्म देता है। और नफ्स की कैफियत दूसरी भी होती है कि जहां पर नफ्स जो है लवामा बन जाता है, यानी उसके अंदर मलामत करने की और कंडेम करने की, बुरे को बुरा एहसास करने के बाद उसकी मलामत करने की भी सलाहियत होती है। और फिर अगर तस्किया नफ्स की मंजिल से उसको गुजारा जाए तो फिर वही नफ्स नफ्स मुतमैना भी बन जाता है। ये अल्फाज हैं कि जो कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। बल्कि इससे पहले हमने ये भी देखा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने बरादरान यूसुफ को मुखातब करके यही कहा था कि सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, कि ये तुम्हारे नफ्स ने बात को गढ़ लिया है। उसी से उलमाए अखलाक में से बाज ने नफ्स की एक किस्म नफ्स मुसव्विला भी बनाई है कि नफ्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बहाने ढूंढता है मगर वही अम्मारा ही का एक जुज महसूस होता है। तो यहां पर ये बता दिया इस जुमले ने कि कुछ वो हैं कि जो बिल्कुल गुनाह से महफूज भी होते हैं और वो रहमत खुदा के खास हकदार होते हैं और उन्हीं को मासूम कहा जाता है। वकाल मलिक, बादशाह ने कहा तू नहीं बेही, उसे मेरे पास ले आओ, यानी जिसने ये ताबीर बताई यूसुफ को मेरे पास ले आओ। अब तो यानी गोया उसका जो मुतालबा था यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि उनकी बेगुनाही इस्टैब्लिश हो जाए, औरतों वाला मामला खुलकर सामने आ जाए, तो वो भी हो चुका। अब उसे ले आओ, मैं चाहता हूं कि वो मेरा मुकर्रब खास बन जाए। अस्तखलिस हो ले नफसी, मैं उसे अपना खास मुकर्रब बनाना चाहता हूं, यानी उमूर मुमलिकत में उससे इस्तेफादा करना चाहता हूं, उसको कोई मनसब देना चाहता हूं। पलम्मा कल्ला महो, तो जब उसने उनसे बातचीत की, काला उन्होंने कहा, बादशाह ने कहा, इन्ना कल यौमा लदैना मकीनुन अमीन, कि आज के दिन से आप हमारे पास मकीन भी हैं और अमीन भी। मकीन यानी साहिब इक्तदार, जिसके पास इक्तदार दिया गया हो, जिसको मनसब दिया गया हो, और अमीन और आप पर भरोसा भी है, यानी भरोसे के साथ आपको इक्तदार दिया जा रहा है। कालज अलनी अला खज़ाइन अल-अर्द, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जमीन के खजानों के ऊपर मुकर्रर कर दीजिए। इन्नी हफीजुन अलीम, यकीनन मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और खूब जानने वाला भी हूँ। यहां पर हमें एक बात समझ में आती है और वो ये कि इनकिसारी अपनी जगह पर, लेकिन जिस मौके पर इजहार जरूरी हो वहां पर अपनी सलाहियतों का इजहार भी करना चाहिए। मुमलिकत मिस्र जो है उस वक्त खास एक कहत को फोर्सी करने वाली थी। 7 साल का पीरियड अगर सही तरीके से मैनेज नहीं होता तो उस कहत के नजर के नतीजे में बड़ी तबाही और बर्बादी आ सकती थी, और वही उस ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान भी की थी। अब अगर इस मौके पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी खिदमत इस खास एरिया के अंदर ऑफर नहीं करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो वहां के माली मामलात हैं वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिला तकल्लुफ अपनी उस सलाहियत को एक्सप्रेस किया कि इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, कि मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कीजिए। इन्नी हफीजुन, मेरे पास ये दोनों सलाहियतें हैं, मैं हिफाजत करना भी जानता हूँ, अलीमुन में इल्म भी रखता हूँ कि इनको मैनेज कैसे किया जाता है। और ये दोनों सिफतें वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इल्म ही ना हो तो इंसान कितनी ही हिफाजत करने वाला हो मगर वो अपने इल्म की कमी की वजह से صحیح کام نہیں کر پائے گا. اور دوسری طرف اگر وہ حفاظت کرنا نہیں جانتا تو چاہے اس کے پاس علم بھی ہو نتیجتاً وہ چیز غیر محفوظ رہے گی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اسی طرح سے ہم نے اقتدار دیا یوسف کو زمین میں. اب یہاں پر پچھلی آیت کے ساتھ اس کو ملا لیجیے کہ بادشاہ نے یہ کہا اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ, کہ آج سے آپ ہمارے پاس صاحب اقتدار ہیں. پروردگار عالم نے اسے خود کی طرف منسوب کیا کہ ہم نے یہ کام کیا یوسف علیہ السلام کے لیے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ پروردگار کا نظام سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسباب ظاہری کے ذریعے سے اپنے کاموں کو پورا کرتا ہے. اب اس موقع پر اگر پروردگار عالم نے اس بادشاہ ہی کو ذریعہ بنا دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ پروردگار ہی کا ایک انتظام ہے. بادشاہ کو مستقل ماننا غلط ہوگا, لیکن بادشاہ کے ذریعے سے پروردگار کا انتظام ماننا یہ عین توحید ہوگا اور اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اسی طرح سے ہم نے اقتدار دیا یوسف کو زمین میں. زمین سے یہاں پر مراد خاص سرزمین مصر. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, کہ وہ قیام کریں اس میں جہاں چاہیں. یہ ظاہر ہے اسی اقتدار کا آف شوٹ ہے, اس کا نتیجہ ہے. نصیب بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ, ہم اپنی رحمت دیتے ہیں, عطا کرتے ہیں, اس کا حصہ عطا کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین, اور نیک اعمال کرنے والوں کو, حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الاخرت خیر, اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہتر ہے. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں ان کو بہرحال دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو آخرت میں ان کو ملنے والا ہے وہ اس دنیا کے ملنے والے اجر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا. تو پروردگار فرماتا ہے بولا اجر الآخرت خیر, کہ یقیناً آخرت کا جو اجر ہے وہ بہتر ہے. للذین, ان لوگوں کے لیے, آمنو, جو ایمان لائے, وکانو یتقون, اور جو پرہیزگاری سے کام لیتے رہے, یعنی انہوں نے اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچایا, ایمان یعنی عقیدے کی منزل پر بھی وہ درست تھے. وجاء اخوة یوسف, اب ظاہر ہے کہ جو اگلا مرحلہ ہے وہ داخل ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے کام کو پوری طریقے سے انجام دیا, جو ٹاسک ان کو دیا گیا تھا اس ٹاسک کو بھی انہوں نے پورا کیا, اور ایز اے ریزلٹ 7 سال تک جس طریقے سے وہ خود سجیسٹ کر رہے تھے اس کے مطابق فصل کو محفوظ کیا گیا, اور پھر اس کے بعد قحط کا زمانہ آ گیا. تو اب جو قحط کا زمانہ آیا تو مصر کے اندر چونکہ ان چیزوں کو فورس ہی کیا گیا تھا اور اہتمام کیا گیا تھا, تو وہاں پر قحط کی مشکل کو وہ لوگ ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور ان کے پاس جو اضافی غلہ تھا وہ باہر دوسرے علاقے کے لوگوں کو جو قحط سے متاثر تھے ان کو وہ لوگ دینے لگے اور بیچنے لگے. تو یہیں پر کنعان, جہاں پر برادران یوسف, یعقوب علیہ السلام, بنیامین, وہ سب وہاں پر تھے, وہاں پر بھی جب قحط نے اس علاقے کو ڈسٹرب کیا تو وہاں سے بالآخر وہ لوگ نکلے اور مصر آئے. جب ان کو پتا چلا کہ مصر کے اندر قحط کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انتظام موجود ہے, وہاں پر غلہ وافر ہے, تو وہ لوگ کچھ سامان لے کر آئے کہ بھائی ہم وہاں جائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ غلہ وغیرہ وہاں سے خریدیں. تو جب یہ لوگ داخل ہوئے مصر کے اندر, وجاء اخوة یوسف, یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے, فدخلوا علیہ, وہ اس کے سامنے پیش ہوئے, فعرفہم وہم لہ منکرون, تو ان لوگوں نے تو یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا مگر وہ ان کو نہیں پہچان رہے تھے. اس کو کہا جائے گا غیبت شخصیت, یعنی پرسنالٹی سامنے موجود ہے مگر یہ نہیں پہچان پا رہے کہ یہ کون ہے. یہ خود غیبت کے حوالے سے ایک بہت اہم دلیل بن گئی. خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو غیبت ہے اس کی نوعیت بھی یہی ہے. امام زمانہ حکم پروردگار سے, اذن پروردگار سے دنیا میں ہے, دنیا کے اندر مختلف مقامات پر آتے ہیں جاتے ہیں, لوگ نہیں پہچان رہے, یہ غیبت ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام لوگوں کو نہیں پہچانتے. فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, تو انہوں نے یعنی برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا, وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, مگر ان کی کیفیت کیا تھی, فَعَرَفَهُمْ, یوسف علیہ السلام ان کو پہچان رہے تھے. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, ظاہر جو مدعا تھا ان کا وہ یہی تھا کہ بھائی ہمارے لیے غلے کی کمی ہو گئی ہے تو ہمیں غلہ دے دیا جائے, تو یوسف علیہ السلام نے بہرحال ان کے لیے اس کا انتظام کر دیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا, قالا اتونی بے اخن لکم من ابیکم, کہ اگلی مرتبہ تمہارا جو بھائی رہ گیا ہے اس کو بھی ساتھ لیتے آنا, بے اخن لکم من ابیکم. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے درمیان کافی گفتگو ہوئی,
उन्होंने हाल अहवाल दरियाफ्त किया और उसी गुफ्तगु के दौरान ये बात निकली कि भाई हमारे एक बाबा भी हैं जो आंखों से नाबीना हो चुके हैं, वो देख नहीं सकते वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ एक हमारा भाई भी है और बिन्यामीन, जिसको हम लोग लेकर नहीं आए हैं। और उसकी वजह भी जाहिर है कि उन्होंने पूछी होगी, तो उन्होंने बताया होगा कि वो हमारे बाबा के पास है और वो उसे बहुत प्यार करते हैं और उसके मुख्तलिफ औसाफ भी उन्होंने बयान किए होंगे। तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बज़ाहिर असबाब ज़ाहिरी के तहत एक इश्तियाक पैदा हुआ तो उन्होंने ये कहा कि अगली दफा तूने भी अखिन लकुम मिन अबीकुम, कि जो तुम्हारा दूसरा भाई है उसको भी तुम अपने साथ लेकर आना। अला तरोना, क्या तुम नहीं देखते, अन्नी उफिल कैला, कि मैं सामान वो जो नाप तोल है वो पूरा पूरा करता हूँ, यानी उसके अंदर कोई कमी नहीं करता। वह अना खैरुल मुंजलीन, और मैं बेहतरीन मेजबानी भी करता हूँ, यानी तुमने देख ही लिया कि मैं तुम्हें अपना मेहमान बनाया, तुम्हारी ज़ियाफ़त की और तुम्हारे रख रखाव के अंदर किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी। फइन लम तातूनी बिही फला कैला लकुम इंदी, और अगर तुम उसे नहीं लाओगे तो भूल जाओ, फिर तुम्हें मेरे पास से गल्ला नहीं मिलेगा। वला तकरबून, और फिर मेरे नजदीक भी मत आना। कालू सनुराविदो अनहु अबाना अनहु अबाहू, तो उन लोगों ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि उनके बाबा को हम राजी करें और उनको कन्विंस करें किसी तरीके से और उन अपने भाई को साथ लेकर आए। वह इन्ना लफाइलून, और यकीनन हम ऐसा करेंगे, यानी उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हाँ अजीज मिस्र जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त तो खैर खजाइन के ऊपर मुकर्रर थे, तो उन्हें ये यकीन दिलाया उन्होंने कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने भाई को भी लेकर आए। वकाला लिफितियान ही, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जवानों से कहा, यानी जो उनके पास काम कर रहे थे उनसे कहा, इज अलू बिज़ाअतहुम फी रिहालिहिम, जो इनकी पूंजी है यानी ये जो उन्होंने गल्ले की एवर जो चीजें दी थी उसको भी उनके सामान ही के अंदर रख दो। ये एक तरह से एक्स्ट्रा फेवर उनके लिए किया गया, अज़ाहिर है कि ये चीजें अब उनको पता चलनी है जब वो अपने वतन पहुंच जाएंगे और अपना सामान खोलेंगे तो उसमें उनको उनकी पूंजी भी नजर आ जाएगी, तो ये उनके लिए एक और मसरत शादमानी और खुशी का बायस होगी। तो वहां पर और ज्यादा ये लोग कन्विंस होंगे कि हम पलट कर वापिस आए और अपने भाई को भी ले जाए। तो यहां पर यह कहा गया कि इज अलुबिदा अतहुम फी रिहालिहिम, कि अपनी पूंजी उनके सामान में रख, इनकी जो पूंजी है वो उन्हीं के सामान में वापस रख दो। लअल्लहुम यारिकूनहा, ताकि वो इसे पहचान लें, इज़न क़लबू इला अहलिहिम, जब ये अपने घर वालों की तरफ पलट के जाएंगे। लअल्लहुम यरजिऊन, कि शायद फिर वापस आए, यानी ये इनके लिए एक तहरीक बने वापस आने की। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम, और जब ये लोग पलट कर गए अपने बाबा के पास यानी जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम के पास, कालू, तो उन्होंने कहा या अबाना, बट नेचुरल, पहले तो सब खुश हुए कि गल्ला आ गया और हमारी जरूरत का इंतजाम हो गया, मगर साथ ही साथ उन्होंने ये बुरी खबर भी सुना दी कि या अबाना, ए बाबा जान, मुनिआ मिन्नल कैल, कि हमसे गल्ला रोक दिया गया है, कि हमको गल्ला जो नाप कर दिया गया अब वो नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि शर्त यह है कि अरसिल माना अहाना, कि हमें हमारे भाई को भी हमारे साथ भेजिए। नक्तल व इन्ना लहू लहाफिजून, ताकि हम नपवा कर अनाज लेकर आए और यकीनन हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक तरफ इन भाइयों का इसरार कि बिन्यामीन को हमारे हवाले कीजिए ताकि हम उसको भी साथ लेकर जाएं, इसलिए कि वहां मिस्र के अंदर शर्त यही है कि हम अपने भाई को लेकर आए। दूसरी तरफ याकूब अलैहिस्सलाम के दिल से पूछिए कि पहले ही जना भैया यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में गमगीन है और आंसू बहा रहे, और ऐसे में बिन्यामीन के भी जाने की बात हो रही है और भाई बरादरान यूसुफ जो है वो काबिल एतबार नहीं है, तो वो नहीं फैसला कर पा रहे कि क्या करना चाहिए। कोई डायलॉग अभी आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह अगले सफे पर। यहाँ पर यह सफा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम मेहदी के ज़हूर में ताजी फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारक यूसुफ आयत नंबर 64 से आयत नंबर 69 बात यहां तक पहुंची थी कि बरादरान यूसुफ ने याकूब अलैहिस्सलाम को कन्विंस करने की कोशिश की कि किसी तरह से वो बिन्यामीन को भी अपने साथ ले जाएं ताकि अगली मर्तबा उन्हें ज्यादा गल्ला मिल सके जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वादा किया था। जाहिर कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान तो नहीं रहे थे, मगर उस मौके पर हवाला बार बार जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मनसब था उसका दिया जा रहा था कि मिस्र में जो इस वक्त साहिब इक्तदार है उसने उनसे ये वादा किया है। अब जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा, काला हल आमनुकुम علیہ الا کاما کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا تم پر اس کے بارے میں اطمینان کروں ویسے ہی جیسے اطمینان کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں، یعنی جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اطمینان کیا تھا تمہارے اوپر، تو کیا بنیامین کے کیس میں بھی یہی میں کروں جبکہ تم نے پہلے ہی اپنے آپ کو خائن ثابت کر دیا ہے؟ واللہ خیر حافظہ، تو یقیناً اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے اس جملے پر تبصرہ کیا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے گویا متوجہ کیا کہ ایسی باتیں تو تم نے یوسف علیہ السلام کے کیس میں بھی کی تھیں، مگر اللہ ہے جو بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو اپنی پونجی کو پایا، یعنی انہوں نے فوراً ریکگنائز کر لیا، کہہ رہے یہ تو وہی سامان ہے کہ جو ہم نے دیا تھا اور اسی کے عوض تو ہم نے غلہ لیا تھا، تو یہ تو ہمیں پلٹا دیا گیا۔ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، کہ یہ جو ان کو واپس کر دی گئی ہے۔ قَالُوا، تو انہوں نے کہا، یا ابانا، اے بابا جان، مَا نَبْغِي، ہمیں اور کیا چاہیے؟ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ ہماری پونجی، یہ جو ہم نے سامان دیا تھا، یہ بھی ہمیں لوٹا دیا گیا۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، بلکہ ہم اس میں مزید اضافہ، ایک اونٹ بھر کا، ایک اونٹ بھر جو غلہ ہو سکتا ہے اس کا اضافہ بھی کروا لیں گے۔ یعنی وہ اسی وعدے کو ریفر کر رہے تھے جو جناب یوسف علیہ السلام نے کیا تھا۔ ذالک کیل یسیر، یہ تو بہت تھوڑا غلہ ہے جو ہمیں ناپ کر ملا ہے، یعنی بھائی ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں اور زیادہ غلہ دیا جائے گا۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ معکم، اب ظاہر ہے کہ یہ تقریباً یہ پورا پیریڈ وہ گزرا ہے کہ جس کے اندر جو غلہ ان کے پاس موجود تھا وہ اچھا خاصا کنزیوم ہو چکا ہے، اور اب واپس وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب ہم نہیں نکلے اور ڈیلے ہو جائے گا معاملہ، تو ہمارے بچوں کو، فیملی کو ایک مرتبہ پھر قحط کی وجہ سے پریشان ہونا پڑے گا۔ تو اس موقع پر یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے اب جناب یعقوب علیہ السلام کا فیصلہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم مجھ سے اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد و پیمان نہ کرو، لتأتننی بہی، کہ تم اسے اپنے ساتھ ضرور لے آؤ گے، یعنی بنیامین کی پوری حفاظت کرو گے اور اسے سلامت میرے پاس واپس لے آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں مگر اس کے سوائے اس کے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ، یعنی واقعی کوئی جینون بات ہو جائے، خدا نہ کرے، ایک الگ بات ہے، ورنہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کوئی کوتاہی نہیں کرو گے، اسے سلامت میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ فلما آتوہ موثقہم، تو جب انہوں نے عہد و پیمان کر لیا، قسم کھا لی، قالا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ گواہ ہے اس پر کہ جو ہم لوگ بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، عہد و پیمان کر رہے ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے۔ وکیل کا لفظ یہاں پر گواہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ وقالا، اور اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک اور نصیحت بھی کی، یا بنیا، اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھو ایک دروازے سے شہر کے اندر نہ جانا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی یہ رواج تھا کہ دیوار ہوتی تھی شہر کے گرد، اور اس میں مختلف دروازے ہوتے تھے جو انٹری اور ایگزٹ کے لیے، دخول و خروج کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر یہ نصیحت کی کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ ممکن ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ چاہ رہے ہوں، جو بعض علماء نے احتمال بھی دیا کہ اگر یہ بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے تو نظر میں نہیں آئیں گے، اور پھر اندر جا کر مل جائیں گے، تو جس طریقے سے سب دوسرے افراد غلہ لیتے ہیں تو یہ بھی غلہ لے آئیں گے، دربار میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پتہ نہیں وہ جو مصر کے حاکم نے جو بلایا ہے تو کیا مقصد ہے۔ تو اسباب ظاہری کے تحت تو ابھی انفولڈ نہیں ہوا تھا کہ وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ممکن ہے کہ یہ بات کہی ہو۔ اور دوسرا ایک احتمال دیا گیا نظر بد کے حوالے سے کہ اتنے بھائی ہیں وہ ایک ساتھ جا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کو نظر لگ جائے، جو نظر بد کا کانسیپٹ بہرحال ایگزسٹ تو کرتا ہے، اس کی تفصیل اپنے مقام پر. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد، کہ ایک دروازے سے شہر میں داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی انکم من اللہ من شیئن، اور دیکھو اللہ کے اللہ سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، یعنی اگر کوئی ما اغنی انکم من اللہ من شیئن، اگر کوئی اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی خاص ذریعہ امتحان ہونا ہے تو وہ ہوگا، لیکن بہرحال اپنی سے کوشش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو بس اللہ ہی کا ہے، کچھ بھی فیصلہ کسی کا کہاں چل سکتا ہے، فیصلہ تو بالآخر اللہ ہی کا ہے. اور علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے. وہ علیہ فل یتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، جب وہ لوگ داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ کوئی چیز انہیں اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں بچا تو نہیں سکتی تھی، یعنی خدا کا تو فیصلہ ہی یہ تھا کہ اس موقع پر برادران یوسف بنیامین سمیت دربار تک ایکسس کریں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک مرتبہ پھر ان کی ملاقات ہو. الا حاجتن، مگر یہ کہ ایک حسرت تھی، فی نفس یعقوب، جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، قضا جو انہوں نے پوری کی. وانہ لذو علم لما علمناہ، اور وہ یقیناً علم رکھنے والے تھے اس کا جس کا ہم نے انہیں علم عطا کیا تھا، اور اسی کو انہوں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ اگر کوئی خاص فیصلہ پروردگار ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں تو یہ تمام تر تدبیریں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ نہیں جانتی. ولما دخلوا علی یوسف، اب جب یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، تو سارے بھائی ایک ساتھ داخل ہوئے، اور پھر کسی بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بھائی کو جو ایک ہی ماں سے تھا، یعنی بنیامین، اس کو اپنے پاس الگ سے رکھا. آوا الیہ اخاہ، اور اس پرائیویسی کے اندر انہوں نے یہ کہا، قالا انی انا اخوکا، کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، یعنی اپنا تعارف کروایا کہ میں ہی یوسف ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو پریشان نہ ہونا ان کاموں سے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. یہاں پر آیت نمبر 69 پر یہ صفحہ مکمل ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے اس بھائی کو روکنے کے لیے کیا ظاہری اہتمام کیا، انتظام کیا، اس کی تفصیل ہے جو اگلے صفحے پر انشاءاللہ رہی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام مہدی صاحب الزمان اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 78، 70 سے 78. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عہد و پیمان لینے کے بعد جناب بنیامین کو برادران یوسف کے ساتھ روانہ کیا، اور بالآخر یہ لوگ مصر پہنچے، اور جب جناب یوسف علیہ السلام تک ایکسس ہوا، ملاقات ہوئی، تو یوسف علیہ السلام پرائیویسی میں اپنے اس سگے بھائی کو بنیامین کو لے گئے اور ان کو یہ بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو پریشان نہ ہونا ان کاموں کی وجہ سے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. اب یہ ان کے سامنے، یعنی بنیامین کے سامنے تو انفولڈ ہو گیا، بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی، اور ادھر جو برادران یوسف ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں. جب وہاں سے رخصت کا موقع آیا اور ان کا سامان تیار کرایا گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بامر پروردگار، حکم خدا سے ایک تدبیر کی. یہ خود حوالہ بھی آگے آ جائے گا کہ یہ سارا معاملہ پروردگار عالم نے جناب یوسف علیہ السلام کو سکھایا، سمجھایا. فلما جہازہم بجہازہم، تو اس کے بعد جب ان کا سامان تیار کرایا، جعل السقایت فی رحل اخیہ، تو پانی پینے کا کٹورا اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا. اب ظاہر ہے یہ شاہی کٹورا کوئی معمولی کٹورا نہیں ہو سکتا، جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہوں گے، بہت قیمتی ہوگا. تو جب اسے انہوں نے رکھ دیا، ثم اذن مؤذن، اور یہ لوگ روانہ ہو گئے، تو پیچھے سے صدا لگانے والے نے صدا لگائی، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا۔ ایتہا العیر، اے قافلے والوں، انکم لسارقون، یقیناً تم لوگ چور ہو۔ اب یہاں پر ایک بحث شروع ہو گئی کہ یہ جو کہا گیا کہ تم لوگ چور ہو، تو ان لوگوں نے تو کچھ نہیں چرایا تھا، ان کے تو سامان میں جو کٹورا رکھا گیا تھا، چاہے بہ اذن پروردگار بہ امر پروردگار، مگر یہ تو یوسف علیہ السلام کے کہنے پر رکھوایا گیا تھا، تو یہ چور کس طرح سے قرار پائے؟ اس کے لیے ہمارے یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی ایک انتہائی لطیف پہلو وارد ہوا ہے کہ انہوں نے اس وقت چوری نہ کی ہو، مگر ان کے چور ہونے میں شبہ ہی کیا ہے کہ انہوں نے خود یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ سے چرایا، جو یقیناً بڑا جرم عظیم تھا۔ اس طرح یہ جملہ معاذ اللہ جھوٹ نہ تھا جو شان انبیاء کے خلاف ہو، بلکہ اصطلاحاً اسے توریہ کہا جائے گا، جو معنی بیان کی ایک مستقل صنعت ہے اور فصیح کلام کا ایک جوہر ہے۔ قالو، تو برادران یوسف وہ اس وقت متوجہ ہوئے، وہ اقبلوا علیہم، اور انہوں نے کہا، ماذا تفقدون، تمہارا کیا، تمہاری چیز کھو گئی ہے، یعنی جس کا تم ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ قالو، نفقد سواع الملک، ہے جو ملک ہے، بادشاہ ہے، اس کا پینے کا پیالہ وہ گم شدہ ہے، وہ نہیں مل رہا۔ ولمن جاء به حمل بعیر، اور جو اسے لے آئے گا، اس کو ایک اونٹ کے برابر، اس کے اٹھانے کی طاقت کے برابر غلہ انعام کے طور پر دیا جائے گا، وہ انا بہی زعیم، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، یعنی پورا اس کو گارنٹی کیا گیا کہ اگر کوئی لے آئے تو ہم اسے یہ انعام دیں گے۔ قالو، تو برادران یوسف نے کہا، تاللہ ہے، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم لوگ یہ بات جانتے ہو، ما جئنا لنفسدہ فی الارض، کہ ہم زمین میں خرابی پھیلانے کے لیے نہیں آئے، یعنی ہم مصر اس لیے نہیں آئے کہ یہاں کے آرڈر کو ڈسٹرب کریں، یہاں کے نظام کو خراب کریں۔ وما کننا سارقین، اور نہ ہی ہم لوگ چور ہیں، یعنی زمین میں خرابی کی تو بہت سی قسمیں ہو سکتی ہیں، مگر انہی میں سے چوری بھی ہے، تو ہمارا ارادہ نہ کوئی ایسا کسی بھی اعتبار سے نہیں تھا، اور چوری کا تو بالکل بھی نہیں تھا، اور نہ ہم چور ہیں۔ قالو، تو اس موقع پر کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹے ہو؟ قالو، جزاؤہ من وجد فی رحلہ وہو جزاؤہ، سزا اس کی یہ ہوگی کہ جس کے سامان سے وہ نکل آئے تو وہ خود ہی اس کی سزا ہے، یعنی اس کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔ یہ خود کنعان کا ایک طریقہ کار اور دستور تھا، اس کے مطابق انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی چوری ثابت ہو جائے تو جس سے سامان مسروخہ برآمد ہوا ہے، پھر اسی کو غلام بنا کر رکھا جاتا ہے ایک معین مدت تک۔ جزالک ند ظالمین، اسی طرح سے ہم جو ظالم ہیں ان کو سزا دیتے ہیں، یعنی مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو اب جو سرچ شروع کی، وہ تلاشی لینا شروع کی، تو اپنے سگے بھائی سے پہلے دوسروں کے سامان کی تلاشی لی۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، اور پھر آخر میں جو ان کا سگا بھائی تھا بنیامین، اس کے سامان میں سے انہوں نے اسے برامد کر لیا۔ اب یہ تبصرہ سنیے گا، کذالک کیدنا لیوسف، اسی طرح سے ہم نے یوسف کے لیے یہ ترکیب قرار دی، یعنی پروردگار عالم اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ سارا اہتمام ہم نے کیا تھا۔ ما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ورنہ یوسف جو بادشاہ کا قانون تھا، یہاں پر دین کا لفظ قانون کے معنی میں استعمال ہوا، یہ خود اپنی جگہ پر غور طلب بات ہے، کہ جو بادشاہ کا قانون تھا، بادشاہ کا جو نظام تھا، اس میں وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہتا۔ تو یہ جو پروردگار عالم نے اہتمام کیا تھا، وہ اسی لیے تھا کہ ان سے پوچھا جائے، وہ خود اپنا نظام، اپنا قانون بتائیں، اور پھر اس کے مطابق ان کے بھائی کو روک لیا جائے۔ تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ کہنا کہ جناب یوسف علیہ السلام کی طرف سے معاذ اللہ کوئی ترک اولا ہو گیا یا کوئی گناہ ہو گیا، یہ بالکل خلاف واقع ہوگا۔ پروردگار عالم نے واضح طور پر اپنی طرف نسبت دی ہے، اصطلاح میں اس کو توریہ کہتے ہیں، جو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، جس کا ہم چاہتے ہیں درجہ بلند کر دیتے ہیں، غیر خدا کا چنا حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور پھر ارشاد ہوتا ہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ آخری تو ظاہر ہے کہ علیم بذات صدور، تو وہ پروردگار عالم ہی کی ذات ہے، مگر بہرحال ہر صاحب علم سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ یہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیا کہ جس کے لیے ہم چاہتے ہیں مرتبوں میں بلندی عطا کرتے ہیں، اس حقیقت کا اظہار ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا جو منصوبہ بنایا تھا، یہ اللہ کی ہدایت ہاس کا نتیجہ تھا. قالو تو ان لوگوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخن لہ من قبل. یہ تھوڑا بیزاری کا جملہ ہے کہ برادران یوسف نے اس موقع پر بنیامین کو بھی ایک طرح سے ڈس اون کر دیا اور اس موقع پر تھوڑا سا براءت کا اعلان کیا. اور انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. اب یہ یوسف علیہ السلام کی طرف نسبت دے رہے ہیں. پھر اس میں بحث ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا چوری کی تھی. تو مفسرین نے بہت ساری باتیں کی, ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کی پھوپھی کو یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی بچپن میں, اور جناب یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام تقاضا کر رہے تھے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے تو اب مجھے دے دو تاکہ میں اسے پالوں, لیکن پھوپھی چاہتی تھی کہ مزید وہ اپنے پاس رکھیں, تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک پٹکا ان کی کمر سے باندھ دیا. پھر اس کو ڈھونڈنے لگی, لوگوں میں چرچا ہوا, آخر ان کی کمر سے نکلا. تو ان کے جو قانون تھا کنعان کا, اس کے مطابق جو یعقوب علیہ السلام نے غالباً مقرر کیا تھا کہ ایک برس مزید پھوپھی کو یوسف علیہ السلام کو رکھنے کا موقع ملا. تو وہ جو بھی طریقہ کار رہا ہو اور جو بھی سلسلہ رہا ہو, مگر یوسف علیہ السلام اس میں قطعاً ذمہ دار نہیں تھے. لیکن ان بھائیوں نے اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو اتنے برے انداز سے یاد کیا اور یوسف سامنے ہی کھڑے تھے. فاسر رہا یوسف کو فی نفس ہی, تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے دل میں. ولم یبدہا لہم, اور اسے ظاہر نہیں کیا ان کے سامنے. تو دل میں انہوں نے کیا کہا؟ قالا, انہوں نے کہا انتم شر مکانہ, کہ تم منزل کے لحاظ سے بدتر ہو. ظاہر ہے کہ یہ الفاظ سے تو انہوں نے نہیں کہا تھا, ظاہر تو کیا نہیں تھا, یہ دل میں انہوں نے کہا. واللہ عالم بما تصفون, اور اللہ خوب جانتا ہے اس کیفیت کو جو تم بیان کرتے ہو. اس کے بعد ان کے بھائیوں کو غالباً یہ یاد آیا کہ بھائی ہم نے تو بڑا سخت عہد و پیمان کیا تھا اپنے بابا سے جناب یعقوب علیہ السلام سے, اور یہاں پر تو بنیامین ہی کو روکا جا رہا ہے, تو ہم یعقوب علیہ السلام کو جواب کیا دیں گے, بابا کو منہ کیا دکھائیں گے. قالو, تو انہوں نے کہا یا ایوہ العزیز, کہ اے عزیز مصر, ان لہو ابن شیخن کبیرہ, اس کے بابا بہت بوڑھے ہیں. یعنی وہ بڑھاپے کا حوالہ دے کر گویا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بنیامین کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے. فخذ احدنا مکانہ, ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیجیے. ان نراک من المحسنین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت ہی حسن کردار کے حامل ہیں. یہ انہوں نے ایک اپیل کی, یہ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی, جس کو بہرحال یوسف علیہ السلام نے ٹرن ڈاؤن کر دیا. لیکن یہ اگلے صفحے پر آئے گا. 78 آیت کے ساتھ یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 86 79-86. حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان یہاں تک پہنچی کہ بنیامین کو جناب یوسف علیہ السلام روک چکے ہیں, اور یعقوب علیہ السلام کا ان کے بڑھاپے کا برادران یوسف نے حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیجیے. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ, انا خدا اللہ مؤ وجدنا متا انا اندہ, ہم تو بس اسی کو رکھ سکتے ہیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنی متا کو پایا ہے, یعنی جس سے یہ برآمد ہوا ہے ہم تو اسی کو روک سکتے ہیں, یعنی جو تو قاعدہ تم نے مقرر کیا تھا اس کے مطابق. یہاں پر بھی آپ غور کیجئے کہ اب چوری کی سرحد کے ساتھ کوئی نسبت بنیامین کی طرف نہیں دی جا رہی, یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے, اور اگر ایسا ہم نہ کریں یعنی اس کی جگہ کسی اور کو روک لیں تو پھر انا اذن دا ظالمون, اس صورت میں تو ہم ظالم قرار پائیں گے. پلم مستی اصو من ہوں السو نجیہ, تو جب وہ لوگ ان کی طرف سے نا امید ہوئے تو انہوں نے اپنی پرائیویسی میں تخلیے میں مشورہ کیا. قال کبیرہم, کہ اب کرنا کیا ہے, یعنی کیا اسی طریقے سے ہم لوگ چلے جائیں یا یہاں پر کوئی اور کام کریں, کیا کریں. قال کبیرہم, تو ان کا جو بڑا تھا بڑے بھائی نے یہ کہا, الم تعلمو, کیا تمہیں نہیں معلوم, ان ابغاکم, کہ تمہارے بابا نے, قد اخذ علیکم موثقم من اللہ, اللہ کے نام کی تم سے قسم لی ہے, عہد و پیمان لیا ہے سخت طریقے سے کہ تم بنیامین کو لے کر آؤ گے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو زیادتی کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے. ولن ابرح الارض, میں تو زمین چھوڑنے والا نہیں, یعنی میں مصر سے جانے والا نہیں,
حتی یا ذن علی ابھی یہاں تک کہ بابا جان مجھے اجازت دے دیں، او یحکم اللہ لی یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی بڑے بھائی نے تو واضح طور پر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں تو یہاں سے نہیں جا رہا، میں تو یہیں پر ہوں، تم لوگ جاؤ۔ اچھا تم لوگ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ ارجعوا الی ابیکم، اپنے بابا کے پاس جاؤ، یعقوب علیہ السلام کے پاس، فقولوا اور ان کو بتاؤ، یا ابانا کہ اے بابا جان، ان ابنک سرقہ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی۔ یعنی جو عذر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی تھی۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جس کا ہمیں علم ہے۔ وما کنا للغیب حافظین، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس غیب کی تو کوئی خبر نہیں ہے، جو ہمارے سامنے ہوا ہے ہم تو وہی بتا رہے ہیں۔ وسأل القرية التي كنا فيها، آپ بستی والوں سے پوچھ لیجئے کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، یعنی زمین جو مصر کے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے۔ والعیر التي اقبلنا فيها، اور قافلے سے پوچھ لیجئے کہ جو ہمارے ساتھ واپس آیا ہے، جس کے ساتھ ہم پلٹے ہیں، فإن لا صادق، اور ہم تو بالکل صحیح صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ اب یہیں سے بالکل منظر وہاں پر آ گیا کہ گویا یہ ساری باتیں انہوں نے کہہ دی۔ قال، تو یعقوب علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفوس نے تمہارے لیے ایک بات بنائی ہے۔ اب ظاہر یعقوب علیہ السلام کو حق ہے کہ جو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے کیس میں یہ لوگ کام کر چکے ہیں خیانت کا اور بے اعتمادی کا، تو اس کے حوالے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر ان پر عدم اعتماد کیا اور یہ کہا کہ یہ تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، تو بس میں صبر جمیل کروں گا، صبر کرتا ہوں جو بہتر ہے۔ اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ ان سب سے اب مراد کون کون ہو گئے؟ خود یوسف علیہ السلام، بنیامین اور وہ تیسرا بھائی کہ جو اس وقت مصر میں ٹھہر گیا تھا۔ جمیعا سب کے سب، انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے، یعنی اسے علم بھی ہے اور وہ صحیح صحیح کام کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب کس کام کو انجام دینا ہے۔ وتولى عنهم، اور ان کی طرف سے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، غم سے ان کی آنکھیں دونوں سفید ہو گئی، وہ ہوا کظیم، اور وہ مرقۂ غم بن گئے، یعنی ان کو دیکھیں تو لگتا تھا کہ ایک انتہائی غمگین شخص موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ایک نقطہ جو بہت اہم ہے جو سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ تازہ غم ہے بنیامین کا، بنیامین کی جدائی کا، مگر یعقوب علیہ السلام یاد کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، جو اسباب ظاہری کے تحت گم ہوئے ان کو سالوں بیت چکے ہیں، بچپن میں وہ مفقود ہوئے تھے، کھو گئے تھے، اور اب سالوں گزر چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، وہ مصر کے اندر فرما رواں ہو چکے ہیں، عزیز مصر بن چکے ہیں، مگر یہاں بنیامین کی جو تازہ گمشدگی ہے اس کا بھی غم منانے کے لیے انہوں نے حوالہ یوسف کو دیا۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یوسف علیہ السلام کی جدائی ہے۔ اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے غموں کو سب سائڈ کرتے ہوئے، سائڈ لائن کرتے ہوئے، کسی ایک خاص واقعے کو مرکز غم بنایا جاتا ہے، غم کا محور بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ جناب حمزہ علیہ السلام کے کیس میں بھی یہ ہوا تھا کہ ایک عرصے تک جب جناب حمزہ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی جنگ احد میں، تو بعد میں لوگ اپنے عزیزوں کے انتقال پر بھی جناب حمزہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی جو مظلومانہ شہادت ہے وہ ایک حوالہ مستقل بن گیا کہ جب کسی کے یہاں کوئی غم کا کوئی پہلو آ جائے، کوئی حوالہ آ جائے، کوئی موقع آ جائے، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی شہادت ہو گئی، کوئی اور مشکل آ جائے، تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے اوپر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ یہ وہی طریقہ ہے جو ہمیں جناب یعقوب علیہ السلام کی سیرت میں بھی نظر آتا ہے کہ بنیامین کی تازہ جدائی ہے مگر حوالہ غم جو ہے یوسف علیہ السلام ہے۔ قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حتى تكون، تو وہ لوگ کہنے لگے، خدا کی قسم آپ برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ سخت بیمار پڑ جائیں، او تکونا من الحالکین، یا ہلاک ہی ہو جائیں۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ سال گزر گئے چکے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، عرصہ بیت چکا ہے، مگر یعقوب علیہ السلام اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں۔
مدت کے طویل ہونے کی وجہ سے جو محور غم ہے اس کے غم کی حقیقت کم نہیں ہو جاتی، اس کے غم کی شدت کم نہیں ہو جاتی، یہ بھی ہمیں یعقوب علیہ السلام کا انداز بتا رہا ہے. قال، تو اس تنقید کو بھی انہوں نے اگنور کیا، یعقوب علیہ السلام نے اس تنقید کو نظر انداز کیا اور کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میرا رنج میرا غم یہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کر رہا ہوں. وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ جو تم نہیں جانتے. یعنی اب واپس سے یاد کر لیجئے یوسف علیہ السلام کا خواب، سورج چاند ستارے جو یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے ہوئے تھے، یہ خواب ابھی شرمندہ تعبیر ہونا باقی ہے. تو یعقوب علیہ السلام بے شک پروردگار عالم کی طرف سے وہ جانتے تھے کہ جو دوسرے نہیں جانتے تھے. الحمدللہ آیت نمبر 86 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے زبور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.